الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ جگہ تنگ پڑ رہی ہے، پیچھے کافی ساتھی پریشان ہے، آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ ساتھیوں کو آگے بلا لیں. یہ کس کا بیگ ہے؟ یہ اٹھا لیں. بس آرام آرام سے بھائی، بڑے آرام سے آگے آگے آئے، بس بیٹھ جائیں. کناٹ لگی رہی. بس تشریف رکھے بھیا. بھیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے، رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے، دے کے نوید نور ابدی سو گیا مرغ سحر. شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ. شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر. کہتا تھا فلک جس کے تو گستاخ ستارہ. مولانا کی زندگی میں بہت سے لوگ مولانا کا انداز اور مولانا کی تقریر سن کر کہتے تھے یہ کیسا انداز ہے، یہ تو گستاخانہ لے جائیں. کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ، ٹوٹا ہے تجھے عشق کے آداب سکھا کر. طوفان کے سینے پہ پلا تھا جو سفینہ، جنگ کی کیفیت، وہاں کی صورتحال، وہاں کی جاگیردارانہ شیعت. طوفان کے سینے پہ پلا تھا جو سفینہ، ڈوبا ہے سمندر میں گزرگاہیں بنا کر. باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات تھے لاحق، باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات تھے لاحق کہ لے جائے نہ ساتھ کہیں ہم اللہ کو اٹھا کر. بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر. قابل صد احترام استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدظ الدولہ علی، معزز علماء کرام، حاصل پور شہر کے غیور مسلمانوں اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سپاہ صحابہ کے کارکنوں، آج کی عظیم الشان مدح صحابہ کانفرنس 30 مئی ہفتہ کے دن پوری آن بان شان کے ساتھ اللہ کے فضل سے انعقاد پذیر ہے، اور کچھ ہی دیر بعد قائد سپاہ صحابہ جانشین امیر عظیمت حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب مدظ الدولہ علی کا آپ سے خطاب ہونے والا ہے. کانفرنس کا عنوان در حقیقت سپاہ صحابہ کا مشن، سپاہ صحابہ کے نسب العین، سپاہ صحابہ کے پروگرام کا عنوان ہے، لیکن مجھے یہاں احباب نے یہ بتلایا اور اصرار بھی کیا کہ حاصل پور کی عوام جنگ کا الیکشن اور قومی اسمبلی میں اب تک جو ہم نے انداز اختیار کیا ہے اور جو قدم بڑھائے ہیں اس بارے میں کچھ سننا چاہتی ہے. کیا آپ حضرات یہی ذوق رکھتے ہیں؟ میرے بھائیو، جنگ کا الیکشن پاکستان کی سرزمین پر اپنی نوعیت کا وہ انفرادی اور انوکھا الیکشن تھا کہ جس الیکشن کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب مولانا ایثار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ نے منتخب ہو کر ایوان بالا میں جا کر اپنے کاس کے لیے حق و صداقت پر مبنی صدائے حق بلند کی اور اسلام کے نام پر بسر اقتدار آنے والے طبقہ کو عملی طور پر اسلام کے نافذ کرنے کی طرف متوجہ کیا اور ساتھ ساتھ اشارے میں یہ بھی بتلایا کہ ہم پاکستان کی دھرتی پر خمینی کے انقلاب کی راہیں ہموار نہیں ہونے دیں گے. اسی روز سے شیعت کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا. اسی تقریر نے حکمران طبقہ کی نیندیں اڑا کے رکھ دی اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر یہ نوجوان کچھ اور روز اسمبلی میں رہا تو یا ہمیں مجبور ہو کر اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا پڑے گا, لیکن اس صورت میں ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکے گا. اگر اس ملک میں اسلام آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری بدماشی کا دروازہ بند ہوگا, سب سے پہلے ہماری عیاشیوں پر پابندی لگے گی, سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور دوسری طرف ایرانی گورنمنٹ لرزہ بر اندام تھی کہ اگر بار بار حق و صداقت کی آواز اسمبلی میں گونجتی رہی تو پاکستان کی دھرتی پر ایرانی انقلاب تو درکنار, شیعت ایک گالی بن کے رہ جائے گی اور اس کا مستقبل تاریخ تر بن جائے گا. چنانچہ اس شخص کو, اس مرد مجاہد کو اس تقریر کے 8 روز بعد جنگ کی سرزمین پر ایک سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا اور پھر قانونی طور پر پاکستان کا قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو. حکمران ایک لمحہ کے لیے یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھے کہ ایک شخص کی آواز کو دبایا ہے, ایک شخص کو شہید کر کے خاموش کیا ہے, تو اب اسی سیٹ پر 90 دن میں اگر دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو لازمن کوئی اسی کا پیروکار آئے گا, لازمن کوئی اسی کا ساتھی آ کر ہمارا گریبان پکڑے گا. چنانچہ وہاں کا جاگیردار اور حکمران طبقہ شیعت کے ساتھ ملی بھگت کر کے 1.25 سال تک یہ ڈرامہ رچاتا رہا کہ جب بھی حالات پر امن ہوتے, الیکشن کی صدائے بازگشت گونجتی اور الیکشن کے لیے فضا تیار ہوتی تو جنگ کی سرزمین پر کسی نہ کسی شخص کو نشانہ بنایا جاتا, اسے قتل کر دیا جاتا, اس کے قتل سے بیک وقت 2 فائدے اٹھائے جاتے. ایک تو سنیت کو اس کی عظیم متاع سے محروم کر دیا جاتا, دوسری طرف حالات کی بد امنی اور پر امن حالات کے نہ ہونے اور حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر الیکشن اور ملتوی کر دیا جاتا. چنانچہ یہ سلسلہ 1 سال تک یوں ہی چلتا رہا. میاں اقبال حسین کو شہید کر دیا گیا, دن دہاڑے 5 علماء کرام کو دن کے 10 بجے روڈ کے اوپر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. 1 سال کے اندر اندر 25 جنازے جنگ کی سرزمین پر ہمیں اٹھانا پڑے, اور پھر بلدیاتی الیکشن آ پہنچا. حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پورے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے مگر جھنگ میں نہیں ہوں گے. جب یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ حکومت ایم این اے اور ایم پی اے سے عوام کو محروم کرنے کے بعد اب جھنگ کی عوام کو بلدیاتی قیادت سے بھی محروم کرنا چاہتی ہے، تو ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر جھنگ میں بلدیاتی الیکشن نہ کرائے گئے ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، حکومت کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کریں گے، ٹیلی فون کا بل نہیں دیں گے، بجلی کا بل نہیں دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں دیں گے، کوئی محصول نہیں دیں گے، اور حکومت کے کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تھانے کچہری کا نظام تبدیل کر دیا جائے گا، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، جنگ ایک آزاد خود مختار علاقہ ہو جائے گا. چنانچہ جب ہم نے یہ اعلان کیا اور حکومت کو محسوس ہوا اور وہ جانتی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور شہداء کے خون کی قربانیوں سے آج جھنگ میں سپاہ صحابہ یہ قوت طاقت اللہ کے فضل سے رکھتی ہے کہ اگر وہ ٹیکس دینا بند کر دے وہ پورا کا پورا نظام مرکز میں بیٹھ کر چلانا چاہے جیسے اللہ کے فضل سے آج چل رہا ہے، تو حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے ٹیکس وصول کر سکے، کسی سے بل وصول کر سکے اور زبردستی کسی پہ اپنا قانون لاگو کر سکے. اپنی اس بے بسی پر اور بے عزتی پر پردہ ڈالنے کے لیے حکمران تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں یہ چال چلی گئی کہ ہمارے خلاف تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا گیا، ایک امن پسند گروپ کا وجود قائم کیا گیا اور اسے پیسے دیے گئے، ایک ایک شخص کو پچاس پچاس ہزار روپے دے کر دھوکے کے ساتھ جبر کے ساتھ مجبور کر کے دھوس دھاندلی کے ساتھ ہمارے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے پہلے 10 سیٹیں سپاہ صحابہ بلا مقابلہ جیت چکی تھی. بلا مقابلہ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، میرے والد محترم انہی دنوں میں انتقال کر گئے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں یقین تھا کہ ہم 41 سیٹوں میں سے 25 سیٹیں بلا مقابلہ جیت جاتے. چنانچہ جب فضا اس طرح سازگار ہو گئی اور ایک ایک ہمارے شخص کے مقابلے میں ایک ایک شخص کو لایا گیا، دولت پیسہ تمام تر پروپوگنڈا، حکومت کی تمام توانائیاں اور وہاں کے ڈی سی ایس پی اور وہاں کی انتظامیہ کی تمام تعاون کے ساتھ، اور انتظامیہ ہمیں کہتی تھی، کہنے لگی ہماری رپورٹ کے مطابق تمہارے 12 ممبر جیتیں گے، 40 میں سے 12 سیٹیں تمہیں ملے گی. میں نے کہا جی باقی تم لے جاؤ گے؟ کہنے لگے باقی نہیں، آپ جیت سکتے. میں نے کہا اگر تو ووٹ فرشتوں نے آ کر تمہارے کھاتے میں ڈالنے ہیں پھر تو ہم ہار گئے، اور اگر ووٹ انسانوں نے ڈالنے تو فکر نہ کرو، پھر تمہاری صدوکڑیوں سے انا للہ کی پرچیاں ہی نکلیں گی. چنانچہ الیکشن کی فضا قائم ہو گئی اور ہر طرف الیکشن کی بھرپور تیاری تھی. این الیکشن سے ایک روز قبل جب جنگ میں انتظامیہ جاگیردار سرمایہ دار مفاد پرست طبقہ حکومت کے کل پرزے اور چمچوں نے دیکھا کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو الیکشن سے ایک روز قبل سیٹلٹون میں جامعہ مسجد عثمانیہ میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے گرنیڈ مار دیا گیا. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے تین نمازی کے پخچے اڑ گئے, وہ شہادت کا جام ناش کر گئے, 20 نمازی زخمی ہو گئے. مقصد یہ تھا کہ الیکشن ملتوی ہو جائے. لیکن جب ڈی سی ایس پی وہاں پہنچی, انہوں نے جا کر وہاں زخمیوں کو دیکھا, شہیدوں کو دیکھا, تو آج بھی ڈھنگ کا ڈی سی کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا, بیٹا اپنے باپ کو, بھائی اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھا کے کہہ رہا تھا, ڈی سی صاحب ہم ان لاشوں کے غسل دے لیں گے, ہم جنازے پڑھ لیں گے, ہم انہیں دفن کر دیں گے, لیکن ہم احتجاج نہیں کریں گے, یہ لاشیں ہماری ہے, ہم اسے دفن کر کے صبر کر لیں گے, مگر کل کا الیکشن ملتوی نہ کرنا. چنانچہ دوسرے دن الیکشن ہوا, 41 سیٹوں میں سے 35 سیٹیں سپاہی صحابہ جیت چکی تھی. میرے بھائیوں, اس الیکشن کے بعد اب کوئی جواز نہیں تھا کہ ایم پی اے اور ایم این اے کے وہ الیکشن نہ کرائے جائیں جو مولانا اسرار القاسمی کی شہادت کی وجہ سے سیٹیں خالی ہو گئی تھیں. لیکن حکومت اب بھی چاہتی تھی کہ لیت و لال سے, ٹال مٹول سے کسی طرح سے وقت گزارے. کہنے لگے جی ماہ رمضان کے بعد الیکشن کرائیں گے. میں نے کہا مجھے تمہاری پرانے وعدے یاد ہیں, پہلے کہا رمضان کے بعد کرائیں گے, جب عید گزر گئی تو کہنے لگے جی اب کیسے کرائیں, اب تو محرم آ رہا ہے. جب محرم گزر گیا کہنے لگے اب کیسے کرائیں, اب 40واں آ رہا ہے. جب 40واں گزر گیا کہنے لگے اب کیسے کرائیں, اب عید میلاد النبی آ رہی ہے. میں نے کہا تم پھر اسی چال چلنا چاہتے ہو, اب تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا, تمہیں الیکشن کرانا ہوں گے, بس صورت دیگر تمہیں عوام کے حساب کا نشانہ بننا پڑے گا. چنانچہ گورنمنٹ کو مجبور ہو کر الیکشن کی ڈیٹ دینا پڑی, اور اس میں بھی آپ ان کی بے بسی کا عالم دیکھیں کہ وہ تاریخ تھی کہ جس کے دوسرے دن بعد ماہ رمضان شروع ہونا تھا. مقصد کیا تھا کہ رمضان آگے شروع ہو جائے, ان کو خوشی کا موقع نہ ملے, اور لوگ رمضان اکثر اپنے گھروں میں گزارتے ہیں, ان کے پاس کوئی آئے نہیں. چنانچہ اعلان ہوا. اس اعلان کے بعد ایک دور گزرا جس میں ہمارے پاس سفارشی بھیجے گئے, ہمارے پاس پیغام بھیجے گئے کہ جناب آپ الیکشن نہ لڑیں, آپ قومی اسمبلی کی بجائے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں. چنانچہ اس کے لیے ملاقات ہوئی, باضابطہ وزیر اعلی سے رابطہ ہوا, میری ملاقات ہوئی, کہنے لگے قومی اسمبلی کی سیٹ تو ہماری وجہ سے آپ نے جیتی تھی, اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹ آپ کو نہیں دیں گے, یہ تو مسلم لیگ شریف کا حق ہے. میں نے کہا اچھا, آدمی ہمارا شہید ہو, ایم این اے ہمارا شہید ہو, اور مسلم لیگ مقابلے میں ہار گئی ہو, اور آج کہتے ہو کہ ہمارے شہید کی سیٹ ہمیں نہیں دو گے، یہ تمہارا حق ہے. کس اصول سے تمہارا حق ہے؟ اگر تمہارا حق اس لیے ہے کہ تم وزیر اعلی ہو، پھر جنگ میں چلے آؤ، فیصلہ عوام کرے گی. میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں نواز شہباز شریف اور حیدر وائی دونوں موجود تھے. کہنے لگے، آپ قومی اسمبلی کا الیکشن نہ لڑیں، آپ کو ہم صوبہ پنجاب کی وزارت دیتے ہیں، آپ وزارت لے لیں. وائی کہتا ہے آپ مشاورت لے لیں. آپس میں جھگڑ رہے ہیں. نہیں، وہ کہتا ہے وزارت دینی ہے، وہ کہتا ہے مشاورت دینی ہے. میں نے کہا جناب کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ کہتے وزارت و مشارت پہ. میں نے کہا ہمارے ہاں مقولہ مشہور ہے، خسم نک وڑن پھر دے نت پھڑون دیے، خسم نک وڑن پھر دے اے نت پھڑون دیے. کہ خامت کہتے ہیں میں تمہاری ناک کاٹوں گا، وہ کہتی ہے مجھے نتلی تو بنوا دو. ہم کہتے ہیں ہم نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے، آپ صوبے کی وزارتیں دے رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حیدر وائی میری یہ بات سن کے موڈ بنا کر چلا گیا. کہنے لگا میں آپ سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا اگر تم نہیں کرتے، ہم سومتوا نہیں کرتے، تیری میری بات جنگ کی زمین پر ہوگی. میرے بھائیو، اور گاں تو پھر بھی دودھ دے دیے، اے ایڈا بخیل ہے، اے منگے گناہ بھی نہیں دیندا. جدوں دا اے درویش سانو ملے، پنجاب دا بھٹا بہ گیا. منشی نو بھی کوئی اختیار ہوندے نے، انو تو بھی کوئی نہیں. اور میاں چنو والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیگم توقیر شاہ. بیگم، اب مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کیا چکر ہے، ہے صحیح کچھ نہ کچھ، دال میں کچھ کالا کالا ہے. اور مائی صاحب، اب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ چکر کیا ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو میرے بھائیوں، جس زمین پر الیکشن کمار کا بپا ہوا، ایک طرف سے وائی صاحب اپنے وزیروں کی فوج ظفر موت لے کر آ گئے اور آ کر جنگ میں ڈیرے ڈال لیے، دیہاتوں میں پھیل گئے، اور ایک ایک دیہات میں جا کر اعلان کر رہے ہیں سڑکیں لے لو، بجلی لے لو، سکول لے لو، پرمٹ لے لو، پلاٹ لے لو، دولت لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، مگر ووٹ دے دو. اور یہاں تک کہ بعض وزیروں کی حالت یہ تک ہو گئی کہ ایک وزیر ایک آدمی کے ڈیرے پہ گیا، کہنے لگا کہ میں ووٹ کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگا ٹھہرو، پانی تو پی لو. تو جواب دیا، جا بھائی پویں موتر پیوا چھڑ پر ووٹ دے دے. یعنی چاہے پیشاب پلا دو مگر ووٹ دے دو. تو میں نے ان دنوں میں کہا، مرارجی دیسائی کی اولاد، اگر تمہیں پیشاب پینے کا بہت شوق ہے تو مجھے اپنی کوٹھی کا نمبر دو، میں جھنگ کے گٹروں کا رخ اس طرف کر دیتا ہوں. بڑی عجیب حالت، لوگوں کے پاس جاتے، خدا دا نام ہے ساری جھنڈی اتر جانی ہے، ساری جھنڈی اتر جانی ہے، ہماری مشارت ختم ہو جائے گی، ہماری وزارت ختم ہو جائے گی، ہمیں ووٹ دے دو. کھمبے کندھوں پہ اٹھا کر کھمبے لے لو. لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں. دیہاتوں میں گئے، شہروں میں گئے،
لیکن یہاں تک کہ آخری دنوں میں یہ حالت ہو گئی کہ سپاہی صحابہ کے خلاف رات کو تقریر کرتے ہیں، یہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، صبح کو اٹھتے ہیں تخریب کار تخریب کار تخریب کار، یہ ملک دشمن یہ اسلام دشمن، اس سے بچ جاؤ. جب وزیر اعلی نے آ کر دہشت گرد تخریب کاری کا الزام لگایا تو میں نے جواب میں کہا، میاں چنو کی عام شخصیت صاحب مجھے بتلاؤ، جب وزارت دے رہے تھے اس وقت دہشت گرد نہیں تھا؟ اگر تمہاری وزارت لے لوں پھر دہشت گرد نہیں، پھر شریف، پھر درویش. اگر وزارت لے لوں پھر شریف شہری، پھر امن پسند شہری، اور اگر وزارت کو ٹھوکر مار دوں تو دہشت گرد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ وہ چھننی ہے کہ جو اس میں سے چھن جائے وہ شریف بن جاتا ہے، اور جو اس ناپاک چھننی میں چھننے سے انکار کر دے وہ بدماش بن جاتا ہے. تمہارے اپنے پیمانے ہیں، تمہارا اپنا ترازو ہے، تمہاری اپنی کسوٹی ہے، لیکن ہمیں ان چھننیوں میں چھننے کی ضرورت نہیں ہے. تم ایک مرتبہ نہیں، تم سو مرتبہ کہو، تم دہشت گرد کہو، تخریب کار کہو، ملک دشمن کہو، ہم کیا ہیں ہمارا رب جانتا ہے یا پاکستان کا مسلمان جانتا ہے؟
نعرہ تکبیر اللہ
اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ بعض وزرائے کرام کو بلڈ پریشر ہو گیا، بعض کو سپاہ صحابہ کا مالیہ خولیہ ہو گیا، موٹر سائیکلوں پر پابندی لگا دی کہ جنگ میں موٹر سائیکل نہیں چل سکتا. کیوں؟ وزیر صاحب سو رہے ہیں ملک سلیم اقبال، موٹر سائیکل کی آواز آئی، بڑبڑا چوٹ کے پکڑو پکڑو سپاہی صحابہ جا رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی اور بڑی مشکل میں جان. پھر رات کو منصوبے بناتے ہیں، پرزائڈنگ افیسروں کو بلایا، 20 لاکھ کا منصوبہ بنایا، رشوت کا پروگرام بنایا کہ تم دھاندلی کرنا، تم گنتی تبدیل کر دینا، تم کسی طرح ہمارے حق میں ووٹ کاسٹ کرنا. یہ تو اللہ بھلا کرے کہ الیکشن عدلیہ نے کروائے، الیکشن ججز کی نگرانی میں تھے. اگر الیکشن ان کی نگرانی میں ہوتے یا یہ نہ ہوتے یا ہم نہ ہوتے، یہ تو عدلیہ کے ہاتھ میں تھے. چنانچہ ان کے پروگرام، ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. پاکستان کی سرزمین پر 46 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مرکز اور صوبے کی حکومت کے مقابلے میں کسی ایسی جماعت نے، جو کوئی پرانی جماعت بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، اس نے اس کے مقابلے میں بے سر و سامانی کے عالم میں الیکشن جیتا ہو، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. چنانچہ اس کے بعد میں نے ایک سیٹ کو چھوڑ دیا. آپ حضرات نے سن لیا ہوگا کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ سپاہ صحابہ بلا مقابلہ جیت گئی ہے، بلا مقابلہ. پاکستان کی سرزمین پر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ حکومت کے مقابلے میں ایک آزاد حیثیت سے کھڑا ہونے والا شخص بلا مقابلہ جیت جائے. میرے بھائیوں، اس الیکشن میں جہاں حکمرانوں نے عوام کو کھمبے، بجلی، سڑک، سکول، نالی اور دولت اور عہدوں اور اسی طرح دیگر لالچ اور دیگر تما اور سبز باغ دکھائے، سوال یہ ہے کہ جنگ کی عوام کو ہم نے کیا دیا؟ جنگ کی عوام سے وعدہ ہم نے کیا کیا؟ جنگ کی عوام کے سامنے ہم نے پروگرام نسب العین کیا رکھا؟ ہم نے ایک بات کہی، جنگ کے لوگوں
کام جب تم گراؤ اسمبلی میں اسلام کا نعرہ میں لگاؤں گا. ہم نے ایک ہی نعرہ لگایا, ہم نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم اسمبلی میں اسلام کی بات کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے جنگ کی عوام نے دنیا کے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ دولت کے مقابلے میں, حکومت کے مقابلے میں جنگ کی عوام نے اسلام کا ساتھ دیا ہے, اسلام کے لیے تعاون کیا ہے. میرے بھائیوں, آج میں کہا کرتا ہوں اس مادہ پرستی کے دور میں, اس مشینی دور میں, اس سینسی دور میں جب لوگوں کے ایمان کمزور ہو رہے ہیں, جب اسباب کو دیکھ کر لوگوں کا اللہ سے یقین اٹھ رہا ہے, اس دور میں اگر کوئی شخص دعا کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص اللہ کی نصرت دیکھنا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص اللہ کے فضل کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے, تو میں آج اس کے سامنے مجسم تصویر ہوں کہ یہ رب کا فضل تھا, یہ مسلمانوں کی دعائیں تھی, یہ اللہ کی نصرت تھی کہ حکومت مات کھا گئی, شرافت جیت گئی. میرے بھائیوں, یہ دعاؤں کا اثر تھا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم کیسے جیتے, میں نے کہا تعجب کیوں کرتے ہو, ہم وہ گناہگار ہیں جن کے لیے مکہ اور مدینہ میں دعائیں ہوتی تھیں, ہم وہ گناہگار ہیں کہ جنہیں دیکھا کسی نے نہیں تھا لیکن اپنے شہروں میں دعائیں مانگ رہے تھے, ہم وہ گناہگار ہیں جن کے لیے بچیوں نے نفل مانے تھے, ہم وہ گناہگار ہیں جن کے لیے ماؤں نے نوافل پڑھے تھے, ہم وہ گناہگار ہیں جس کے لیے بہنوں نے روزے رکھے تھے. پروردگار عالم نے مجھے ماں بہنوں بیٹیوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی دعاؤں سے کامیاب کیا ہے. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں سپاہ صحابہ کے بارے میں غلط سوچ رکھنے والوں, یہ جماعت سرمایہ اور دولت کے بل بوتے پہ نہیں چل رہی, یہ جماعت کسی کی ایڈ پہ نہیں چل رہی. جب تک اس جماعت کی قیادت کے ذہن میں اخلاص رہے گا, جب تک اس جماعت کے کارکن کے ذہن میں صحابہ کی محبت کی مشعل جلتی رہے گی, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, پاکستان کا حکمران الٹا رکھ جائے, خمینی قبر سے اٹھ کے چلا آئے, سپاہ صحابہ کا راستہ نہیں روک سکتے. اور جس دن اور جس روز خدا نہ خواستہ ہماری نیت میں کوئی فتور آ گیا, ہمارے کردار میں کوئی کمی آ گئی, تو پھر کسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم خود ہی ختم ہو جائیں گے. میرے بھائیو, قائد سپاہ صحابہ, نعرہ تکبیر, اب سب ساتھی خاموش ہو جائیں, آپ اپنا
تقریر جاری رہے گی. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, ایک لمحہ سے پہلے بیٹھ جائیں.
ابھی تک میں نے آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک پہنچائی کہ ہم نے جنگ کا الیکشن کیسے لڑا اور کیسے جیتا. اب میں اپنی اگلی بات کا آغاز کرتا ہوں. الیکشن میں کامیابی کے بعد میرے ذہن میں ہر وقت یہ سوچ جنم لیتی تھی, یہ خیال ہر وقت میرے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا, یہ سوچ ہر رت مجھے بے چین کیے ہوئے تھی، میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ آدم تارک رب کے فضل سے، شہیدوں کے خون کی برکت سے، مسلمانوں کی دعاؤں سے تو تو کامیاب ہو چکا ہے، جنگ کی عوام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے، اب دنیا کی نظریں تجھ پر ہے، جنگ کی عوام کا امتحان ختم ہو چکا ہے، تیرا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، دو مہینے تک اسمبلی کا اجلاس نہ ہوا، میں دو مہینوں تک تڑپتا رہا، یقین جانیے بعض دفعہ سوئے سوئے آنکھ کھلتی تو میں اللہ سے دعا کرتا، پروردگار دنیا کی نظریں میری طرف لگی ہوئی ہیں، مجھ میں کوئی قوت طاقت نہیں ہے، میری سوچ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، لیکن تو میرے پائے استقلال میں لذت پیدا نہ ہونے دینا، اپنی رحمت سے میری زبان سے وہ کہلا دے کہ جس کی دنیا کا مسلمان توقع رکھتا ہے، آخر اللہ اللہ کر کے جہاں 3 مئی کی تاریخ آ پہنچی کہ جس تاریخ کو مجھے پاکستان کی اسمبلی میں داخل ہونا تھا، میں رب کے فضل سے داخل ہوا، جا کے سیٹ پہ بیٹھا، مجھے اس وقت حلف وفاداری حلف اٹھانا تھا، میں نے حلف پہ نظر دوڑائی، میں نے دیکھا کہ حلف کے الفاظ یہ میری زندگی کا، اسمبلی کی زندگی کا راز کلمہ ہے، حلف کا موقع میری اسمبلی کی تاریخ کا پہلا موقع ہے، میں آج حلف کے لحاظ سے اسمبلی میں پہلے حروف ادا کرنے والا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں حلف کے موقع پر مسلمانوں کی توقعات پہ پورا اتروں۔ جب حلف اٹھانے کی بات آئی، اس میں ایک جملہ تھا کہ میں پاکستان کے آئین کی پابندی کروں گا، میرے ضمیر نے کہا کہ اس بات پہ آ کے رک جا اور آج یہ کہہ دے کہ میں پاکستان کے اس آئین کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کی پابندی کروں گا۔ اللہ کے فضل سے جب میں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ میں اس قانون کی اور آئین کی پابندی کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اسمبلی میں سناٹا چھا گیا اور ایک دوسرے کا لوگ منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ تو آج تک کسی نے نہ کہا۔ چنانچہ حلف ختم ہوا تو لوگ کھڑے ہو گئے نقطہ اعتراض پر کہ حلف نہیں ہوا، اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اس میں الفاظ بڑھائے گئے ہیں، دوبارہ حلف لیا جائے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ نہیں، اگر تم 100 مرتبہ بھی حلف لوگے میں قرآن و سنت کا نام لوں گا۔ اس کے بعد چند منٹوں کے بعد میں نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار تشکر کے لیے کچھ کلمات کہنے کی اجازت لی، اور میں نے انہی کلمات میں اللہ کا شکر، جنگ کی عوام کا شکر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے موقف کا اظہار اور حکومت کے ظالمانہ انداز کے مذمت اور اپنی عوام کی خدمت کے لیے اس وقت جو مجھ سے ہو سکے میں نے وہ الفاظ ادا کیے۔ اس کے بعد میں اس بات کا منتظر تھا کہ کوئی مجھے زندگی میں جلد سے جلد ایسا موقع ملے کہ میں اسمبلی کے فورم پر اپنی زندگی کے لمحات میں اتنا کچھ کہہ جاؤں اور اسمبلی کی تاریخ میں اتنا ریکارڈ کروا دوں کہ اس کے بعد اگر میں مر بھی جاؤں تو جھنگ کے لوگ یہ کہہ سکے کہ ہمارے ووٹ کا حق ادا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اللہ کر کے کل پرسوں 21 مئی 1992 کی تاریخ میں 1:25 پر بجٹ پہ بحث کے لیے مجھے 15 منٹ کا موقع ملا. میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کر نحمد ہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ کہ جس کا مفہوم ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن پاک سے پشت پھیر کے بھاگتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا تھا اس بجٹ کے موقع پر قرآن پاک کی آیت بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے. میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اور پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ وہ حدیث بھی تلاوت کر دو جو مولانا حق نواز کیا کرتے تھے. میں نے تلاوت کی، فرمایا اذا ظهرت الفتن وبالبدا وسبت اصحابي فليظهر العالم علمه. بعد ازا میں نے کہا کہ آج میں اس ایوان میں کھڑا ہوں جو ایوان اس ملک کا ایوان ہے، جو ملک اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان وہ دوسرا ملک ہے کہ جو ایک نظریہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے، اسلام کے نام پر. اسلام کے لیے پہلا مدینہ منورہ تھا جس کی بنیاد پیغمبر نے رکھی تھی. اسلام کے نام پر دوسرا پاکستان ہے جسے اسلام کے نعرے پہ حاصل کیا گیا ہے. آج ہم اس کے ایوان میں کھڑے ہیں اور بحث بجٹ پہ کر رہے ہیں، اور بجٹ پیش اس پارٹی نے کیا ہے جو پارٹی 1.25 سال پہلے اسلام کے نام پر آئی. اسلام کے نام پر حاصل کردہ مملکت میں، اسلام کے نام پر اقتدار میں آنے والی پارٹی بجٹ لائی ہے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس بجٹ میں اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے. اس بجٹ میں اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے. یہ کیسا بجٹ ہے جس میں سود کو حلال کر دیا گیا ہے؟ یہ کیسا بجٹ ہے جس میں غریب کو ذبح کر دیا گیا ہے؟ یہ کیسا بجٹ ہے جس میں مزدور کے پسینے کی کمائی چھین لی گئی ہے؟ یہ کیسا بجٹ ہے جس سے امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے؟ یہ کیسا بجٹ ہے جس میں اسلامائزیشن کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی؟ اور اس کے بعد یہ سوال کہ ہمارا معاشی اور اقتصادی نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا، میں نے عرض کیا تمہاری بھول ہے. سود کا متبادل نظام اسلام کے پاس ہے. تم نے آج تک وہ نظام لینے کی کوشش نہیں کی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات تمہیں مل چکی ہے. 1985 میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے تمام بینکوں تک وہ ہدایات پہنچ چکی ہے، لیکن تم نے اسلام کے مقابلے میں سود کو جاری رکھا ہے، اور آج یہ کہتے ہو کہ اسلام ہمارے معاشی نظام کو مستحکم نہیں کر سکتا. اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اسلام تو رب کا وہ دیا ہوا ضابطہ ہے، اسلام تو وہ قانون ہے جو قیامت کی صبح تک انسانیت کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے. اور پھر میں نے کہا اسلام کے نام پر آنے والوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ آج اسلام اتنا مظلوم ہے کہ وہ شخصیات جو شجر اسلام کی جڑ ہے، وہ شخصیات جو عمارت اسلام کی بنیاد ہیں، وہ شخصیات جو ہمارے عقیدے کا محور اور مرکز ہے، آج تمہارے ملک میں ان شخصیات کے تحفظ کے لیے، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے تمہارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. مجھے اسی روز ایک خط کے ذریعے بکر کی ایک ایف آئی آر ملی تھی. میں نے اسمبلی کے لوگوں کو کہا، اسمبلی والوں یہ ایف آئی آر 9 مئی کو بکر کے گاؤں، ایک گاؤں نینا میں کٹی ہے، اس میں ایک شخص فرق شیر اوٹی ٹیچر ہے، اور جس نے سبق پڑھاتے ہوئے یہ بکواس کی، یہ کہنے لگا کہتے اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس اسی طرح آتے تھے جس طرح کوئی میڈا بکریوں کے پاس آتا ہے. میں نے کہا یہ کتا بھونکا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو مجھے سپیکر کہنے لگا کتا بھونکا، یہ لفظ غیر پارلیمانی ہے، آپ یہ نہ کہیں. میں نے کہا جناب سپیکر، جو شخص پیغمبر کو، ازواج مطہرات کو، پیغمبر کے صحابہ کو بھونکتا ہے، میں تو اسے کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے بتلایا کہ تم کیا بات کرتے ہو، تمہارے ملک میں کوئی قائد اعظم کو گالی دے، علامہ اقبال کو گالی دے تو تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے، پاچا خان کو گالی دے، یہ ولی خان کا گروپ ناراض ہوتے، تمہارے ملک میں ایک وزیر اعظم صدر چلیے محمد علی جناح علامہ اقبال چلیے قانون موجود ہے، اور قانون ساز اسمبلی کے ذمہ داروں مجھے بتلاؤ اس ترتیب پیغمبر کے صحابہ کے لیے کیوں قانون نہیں ہے. آج پاکستان کی دھرتی پر 350 کتاب اصحاب رسول کے خطاب خلاف لکھی جا چکی ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو رہی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اسمبلی میں یہ الفاظ آرام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ نہیں ادا کیے، میں نے جہاد سمجھ کے وہی انداز اختیار کیا ہے جو آج اختیار کر رہا ہوں، تاکہ پتا چل سکے کہ ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور ہے. اور میں نے کہا کہ اس مس پروگرام میں ہمارا پڑوسی ملک ایران اصحاب رسول کی توہین کے لیے لٹریچر بھیج رہا ہے، اس کے 13 خانہ فرہنگ ایران صحابہ کی توہین پہ لٹریچر دے رہے ہیں، اور وہ ہمارے خلاف اس کا ریڈیو زہر اگر رہا ہے، اور وہ ہمیں دہشت گرد تقریب کہہ رہا ہے. اور میں نے عرض کیا اسمبلی کے لوگوں، جناب اسپیکر، اگر صحابہ کے ناموس کا تحفظ دہشت کرتی ہے تو سنو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. جب میں نے اسی طرح کہا میں دہشت گرد ہوں، وہ میں ادھر جا پڑا. میرے بھائیوں، اس کے بعد میں نے تعلیم کے عنوان پر، رشوت کے عنوان پر، صحت کے عنوان پر، اور خاص طور پر ٹیلی ویژن کے کردار پر کہا کہ تم کیا کر رہے ہو. سب سے گھنونا کردار اس ملک میں ٹیلی ویژن کا ہے. پہلی حکومتوں میں ایک مہینے میں ایک فلم، پھر ہفتے میں ایک فلم، یہ اسلام کی حکومت ہے، دوسرے روز فلم. اور تم ڈرامے دکھاتے ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تم ڈرامے دکھاتے ہو، کیا ڈرامہ دکھاتے ہو؟ ادھر سے ایک لڑکا اپنے مکان پہ چڑھا، ادھر سے لڑکی چڑھی، عشق معاشقہ ہوا. ظالمو، پوری قوم کو تم نے عشق مسوکی میں لگا دیا ہے، ساری قوم کے اخلاق تباہ کر دیے ہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو تم تباہی کی طرف لے جا رہے ہو. بتلاؤ تمہارا یہ اسلام ہے؟ اور پھر تم 14 اگست 23 مارچ پاکستان ڈے کے موقع پر پاکستان کی ثقافت دکھاتے ہو؟ کیا دکھاتے ہیں؟ پاکستان کی ثقافت دیکھو، ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی ثقافت ہے. جھومبر ڈالتے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی ثقافت ہے. عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، یہ پاکستان کی ثقافت ہے. ظالمو، کس ملک کی ثقافت کی بات کرتے ہو؟ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا ہے. ہائے، اسلام کی ثقافت ناچنا ہے، اسلام کی ثقافت گانا ہے، اسلام کی ثقافت ڈھول بجانا ہے. اس سے بڑھ کر اسلام پہ کیا ظلم ہوگا؟ میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز آپ کو چند دنوں تک وہ کیسٹ مل جائے گی اس تقریر کے بعد سے. اس میں یہ بھی بات تھی کہ میرے قتل کے لیے آپ کی وزارت داخلہ کے خطوط کے مطابق ایران کے کمانڈو آ چکے ہیں، اور تم اتنے ظالم ہو کہ ان کمانڈو کے آنے کی خبر دیتے ہو، انہیں پکڑتے نہیں ہو. تم کمانڈو کے ذریعے ہمیں قتل کرانا چاہتے ہو، اور تم غیروں کے ہاتھوں قتل کراتے ہو. خود کر لو، تم سے کوئی تحفظ نہیں ہوتا، تم بے بس ہو کر بیٹھے ہو. اور میں ایران کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ باز آئے، ورنہ سپاہ صحابہ اتنی طاقت رکھتی ہے، اس کا گریبان پکڑ سکتی ہے. پھر میں نے مولانا حق نواز شہید کا مشن، جنگ کی عوام کی قربانیاں، جگیرداروں کے غروب ہوتے ہوئے سورج، جنگ کے مسائل، دیگر باتیں کی. اللہ کے فضل و کرم سے آج میرا ضمیر مطمئن ہے. میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، میں نے آپ کی دعاؤں، جنگ کے لوگوں کی کاوشوں اور ووٹروں کے ووٹ کا حق ادا کر چھوڑا ہے. اور میرا چیلنج ہے، اسمبلی کے فورم پر کوئی شخص ایسی تقریر لائے، ایسی جرات کے ساتھ اسلام کی وکالت لائے. میں نے ناموس صحابہ بل کے بارے میں بات کی، میں نے کہا کہ یہاں پر یہ جے سالک بیٹھا ہے، وہ رانا چندر سنگھ بیٹھا ہے، یہ عیسائی بتلائے کہ کبھی مسلمان عیسائی کی لڑائی ہوئی، وہ ہندو بتلائے کبھی پاکستان میں مسلمان اور ہندو لڑے، پھر شیعہ سنی کیوں لڑتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ شیعہ ہمارے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. نہیں کر سکتے اسمبلی کے ممبروں، ہم ناموس صحابہ بل لڑ رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو اور صدا صدائے مات بناؤ، تم بل پاس کرو. ایک محرم نہیں، میں تمہیں صدیوں کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ کسی محرم میں بدمنی نہیں ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ شرط یہ ہے کہ صحابہ پہ بھونکنے والی زبان کاٹو، شرط یہ ہے کہ تبرہ لکھنے والا ہاتھ توڑو، شرط یہ ہے کہ بکواس کرنے والا منہ توڑ دو. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، پروردگار عالم مجھے اسمبلی کے فورم پر مؤثر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.